شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا بیر ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اور قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. سارے بھائیو، واقعی اپنے اکابر کی تاریخ جب دیکھتے ہیں، خصوصاً صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیر کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کھیل نہیں ہے. کیونکہ جو چیز قربانیاں دے کر حاصل ہوتی ہے اسی کی قدر ہوتی ہے، اور جو گھر بیٹھے مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہے. اس کو آپ یوں سمجھو، ایک لڑکا بہت فضول خرچی کرتا تھا، آخر اس کے باپ نے اس کی خرچی بند کر دی اور الٹا اس کو آرڈر دیا، اب روز کا روپیہ کما کے تم کو لانا پڑے گا. یہ نازوں کا پلا، یہ کیسے روپیہ کما کے لائے؟ مفت بیٹھ کر کھاتا تھا، یکایک مصیبت آ پڑی، اب بڑا پریشان. اس نے ماں کو فریاد کی کہ ماں اب تو میں مصیبت میں آ گیا، اب کیا ہوگا؟ تو ماں نے چپکے سے ایک روپیہ اس کو دے دیا. اس نے باپ کے آگے روپیہ رکھ دیا. شام کو آ کر باپ نے کہا جاؤ بیٹا کنویں میں ڈال دو. کنویں میں ڈال کے آیا. پھر دوسرے دن آرڈر تھا کہ کما کے لاؤ، ایک روپیہ چاہیے شام کو. پھر ماں کے پاس چلا گیا، ماں نے پھر اس کو روپیہ دے دیا. پھر باپ کے پاس شام کو پہنچا تو باپ نے کہا ڈال دو کنویں میں، وہ شرافت سے ڈال کے آ گیا. اب باپ حیران کہ آخری روپیہ لاتا کیسے ہے. جب باپ نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس کی ماں اس کو دیتی ہے. اب باپ نے یہ کیا کہ اس کی ماں کو بھیج دیا میکے، اور بیٹے سے کہا کہ روپیہ کما کے لاؤ. اب بیٹا پریشان، ماں تو دینے والی ہے نہیں، اب کیا کرے. آخر ہمت کر کے اسٹیشن پر چلا گیا، مزدوری وزدوری کی، اور شام تک کچھ ریزگاری، روپیہ پورا نہیں کما سکا، کچھ ریزگاری کما کر لے آیا اور باپ کے سامنے رکھی. باپ نے کہا بیٹے جاؤ کنویں میں ڈال دو. اب اس کے پاؤں جم گئے کہ ابا جان ابھی تک کمر دکھ رہی ہے، اتنی محنت سے یہ چند سکے کما کر لایا، اس کو کیسے کنویں میں ڈالوں. تو پھر باپ نے سمجھایا کہ بیٹا ہم بھی بڑی مشکل سے کما کر لاتے اور تم فضول خرچیاں کرتے تھے، تو آج تمہیں یہ سیکھنے کو ملا کہ پیسہ آسانی سے نہیں ملتا. سر یہ دنیا داری کی ایک مثال ہے جو بالکل صحیح ہے. تو اسلام کی خاطر جن نفوس قدسیہ نے قربانیاں پیش کی ان کو حقیقت میں اسلام کی قدر تھی. اور ہم لوگ خوش قسمتی سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, اس لیے حقیقت ہے کہ اسلام کی وہ قدر لوگوں میں نظر ہی نہیں آتی, شکل دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہے. یہ تو اسلامی ملک ہے تو اس سے ہم جانتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان ہے, ورنہ اس کے وجود میں ایسی علامات پائی نہیں جاتی مسلمان کے کہ یہ پہچانا جائے, کہ یہ علامات سے پہچانا جائے کہ یہ مسلمان. مثلا چہرے پر داڑھی ہے, یا سر پر اس کے امامہ ہے, زلفے ہیں, یا چہرے پر اس کے نمازی کا نور ہے, کوئی ایسی علامت ہو جس سے یہ پہچانا جائے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ان کو صحیح معنوں میں قدر تھی. تو میں ایک ایسے مظلوم خاندان کے بارے میں آپ کو آج عرض کروں گا کہ جنہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی, اور اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہادت اسی خاندان میں, سب سے پہلی شہادت. آپ میں سے بہت تھوڑوں کو یہ پتا ہوگا کہ سب سے پہلی اسلام کی خاطر جو شہادت ہوئی وہ ایک خاتون کی تھی. ایک آج کی خواتین جو اپنے بچوں کو اجتماع تک سے روکتی ہیں کہ یہ کہیں حقیقی معنوں میں مسلمان ہو جائے گا, ایک وہ مسلمان خاتون تھی جس نے سب سے پہلے جان قربان کی. اس خوش نصیب خاتون کا نام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ بالکل بوڑھی اور ضعیف تھی. ان کے شوہر کا نام ہے حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ خاندان یمنی تھے, حضرت سیدنا یاسر جو تھے یہ یمنی تھے. یمن سے آ کر ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا, تو یمن سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ مکہ مکرمہ پہنچے. یہ مکہ مکرمہ ڈھونڈتے ہوئے آئے اپنے بھائی کو, دو بھائی اور بھی ان کے ساتھ تھے, تینوں بھائی ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے, اور مستقل طور پر آپ مکہ شریف میں آباد ہو گئے. اور جب اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ خفیتاً شروع فرمائی, ابھی علل اعلان نہیں ہوئی خفیتاً, تو ان کو بھی کسی طرح پتا چل گیا, تو ان کے دل میں بھی روشنی ہوئی اور یہ بھی پہنچے دار ارقم پر. وہاں خفیتاً اجتماع ہوتا تھا مسلمانوں کا, اور بس وہ چند نفوس ہوتے تھے. حضرت عمار تھے پہنچ گئے, وہیں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان کو مل گئے. اب ہر ایک دوسرے سے ڈرتا تھا, تو انہوں نے صہیب رومی سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو, انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ کیوں آئے ہو, سمجھ نہیں آتی کہ کون کس لیے آیا ہے. حالات بہت زیادہ سنگین تھے, بعض اوقات اس کی جھلک یہاں بھی ملتی ہے مگر اسلام کے رنگ میں نہیں ملتی, جیسے کہ عصب پر جھگڑے ہوتے ہیں, قومیت پر نسلی فسادات ہوتے ہیں, قوموں میں بدقسمتی سے جھگڑے ہوتے ہیں, اگرچہ وہ مسلمان ہیں لیکن وہ لڑتے ہیں. تو اب تو خیر یوں ہوتا ہے, لیکن پہلے دوسری صورت تھی. کفار مسلمانوں کو چین نہیں لینے, پتا چل جائے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کی بہت زیادہ مصیبت اس کے لیے کھڑی ہوگی. تو خیر ایک دوسرے کو پوچھا, انہوں نے صہیب رومی سے پوچھا, تو صہیب رومی نے ان سے پوچھا کہ تم غائب آئے ہو, تو انہوں نے بہرحال یہ کہ بتا دیا کہ میں تو سنا ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو آیا ہو کہ کچھ ان سے سنوں کہ یہ کیا کہتے ہیں اپنے دعوے میں, جو دعویٰ کرتے تو یہ کیا کہتے ہیں, میں ذرا ان کی بات سننے آیا ہوں. تو صہیب رومی نے بھی کہا کہ میں بھی اسی مقصد کے لیے آیا ہوں. تو دونوں نے آپس میں طے کیا کہ چلو پھر دونوں ہی آگے بڑھتے ہیں مل گئے اور پوچھتے ہیں. چنانچہ دونوں حضرات اندر داخل ہوئے اور نگاہ مصطفیٰ دونوں پر ہوئی اور دونوں مسلمان ہو گئے. اور بعد میں تھوڑے ہی عرصے میں ان کے والدین حضرت یاسر اور سمیہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے, اور عمار کے بھائی حضرت عبداللہ بھی مسلمان ہو گئے. تو یوں یہ سارا خاندان ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہو گیا. السابقون الاولون ان کو کہا جاتا ہے, یعنی کہ مسلمان ہونے میں سب سے پہلے, پچھلوں سے پہلے. تو یہ حضرات مسلمان ہو گئے. اب یہ بیچارے تھے غریب, اور غریب تو ہر دور میں پستا ہے, یہاں بھی غریب پس رہا, اس دور میں پستے تھے غریب, بہت پستے تھے. تو یہ بیچارے غریب تھے, اب کفار کو پتا چلیا کہ یہ پورا خاندان مسلمان ہو گیا, تو بہت زیادہ ان کو ستانا شروع کیا. یہاں تک کہ حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ضعیف العمر تھے, ان کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ضعیف تھیں, تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے ظلم سہتے سہتے فوت ہو گئے. باقاعدہ مطلب ان کو شہید نہیں کیا گیا, یہ موت ہو گئے, ظلم بہت سہے انہوں نے. اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے شہید کر دیا. تو یہ سب سے پہلی شہید ہے اسلام کی خاطر, اور ستایا گیا اور شہید کر دیا. ان کے ایک بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن یاسر رضی اللہ عنہما ان کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا. اب اکیلے رہ گئے عمر. اب یہ کہ جس کا والد ظلم سہتے ہوئے شہید ہو جائے, فوت ہو جائے, ماں کو ابو جہل شہید کر دے, بھائی کو بھی ابو جہل شہید کر دے, اس کے جذبات کا کیا حال ہوگا؟ یہاں تو اگر کسی کا باپ مر جائے, کسی کی ماں فوت ہو جائے تو رو رو کے سر آسمان اٹھا لیتے, یا کسی کا بیٹا مر جائے تو ماں باپ وہ شور مچاتے ہیں, خواتین وہ شور مچاتی ہیں, اتنا واویلا کرتی ہیں, نعوذ باللہ, بارہا لوگ کفریات بکتے ہیں موت پر کہ نعوذ باللہ من ذالک, یہاں تک کہہ دیتے کہ یا اللہ تجھے اسی کو مارنا تھا, اس کی جوانی پر تجھے طرف نہیں آیا, نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ دیکھیں حضرت عمار اکیلے رہ گئے, سب دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کی دنیا تو تاریخ ہو گئی ان کے آگے. جب ان کی امی جان کو ابو جہل نے شہید کر دیا تو یہ بارگاہ رسالت میں بے قرار ہو کر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے فریاد کی, یا رسول اللہ اب تو ظلم کی انتہا ہو گئی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کو صبر کی تلقین فرمائی اور ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ آل یاسر کو دوزخ سے بچا. تو اس طرح تینوں کے پردہ کرنے کے بعد ابھی اکیلے رہ گئے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کافی لوگوں کو رحم آنے لگا کہ اب تو یہ یتیم ہو گئے, اب تو یہ بالکل لٹ گئے, نہیں, اب بھی یہ تخت مشک بنے رہے ظلم و ستم کا, اب بھی کفار جو تھے ان کو ستاتے رہے اور ان پر ظلم کرتے رہے. ایک مرتبہ کفار نے ان کو پکڑ لیا اور اس کے بعد آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر ان کو لٹا دیا, مگر یہ استقامت کا پہاڑ تھے, انہوں نے کسی قسم کی کوئی جنبش نہیں کی, اس معاملے میں بالکل نہیں ہلے, اسلام کے بارے میں ان کی استقامت بالکل مضبوط تھی. اسی حالت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا اور ان دنوں حالات بہرحال بہت زیادہ ناگفتہ بیچ ہے اور امتحان کا دور تھا. سرکار چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن بہرحال امتحان کا دور تھا, تو پتہ کربلا کا مارکا بھی ہوا, امتحان کا دور تھا. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگ سے فرمایا, اے آگ کندھی اور سلامتی ہو جا عمار پر, اس طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں پر سرکار شفقت فرماتے اور فرماتے عمار طیب و مطیب ہے, یعنی پاکیزہ اور خوشبودار. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمار پر بہت شفقت فرماتے, بلکہ اکابر صحابہ بھی ان مظلوم صحابہ پر خصوصاً شفقت فرماتے تھے. ایک مرتبہ فاروق اعظم کا دور تھا تو یہی عمار, کہ عمار تو بہت لمبا عرصہ زندہ رہے, تو یہی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صہیب رومی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دروازے پر حاضر تھے, کچھ رئیس صحابہ کرام بھی موجود تھے, مسلمان مطلب جو بعد میں ہوئے ہوں گے مالدار لوگ تھے وہ بھی موجود تھے. تو ان تینوں کو جھٹ فاروق اعظم نے اندر بلا لیا اور بڑی عزت دی, تکریم دی, تو ان کو ناگوار گزرا جو رئیس قسم کے مسلمان تھے, کچھ محسوس ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے ان کو تو جلدی بلا لیا اور ہم کو باہر اتنی دیر تک کھڑا رکھا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام لانے میں بھی انہی لوگوں نے جلدی کی تھی اور تم لوگوں نے دیر لگا دی تھی, اس لیے میں نے بھی ان کو جلدی بلا لیا. تو واقعی یعنی کہ شروع میں بھی اسلام غریبوں نے اس کا اثر لیا اور آج بھی یہی حال ہے, جتنی برائیاں مالداروں میں ہوتی ہیں اتنی برائیاں غریبوں میں نہیں ہوتی, کم اسلام کا جذبہ. اور مجھے تو بہت زیادہ تجربہ ہے, یہ قدرتی بات ہے, میں نے مطلب بہت فیل کیا کہ غریبوں میں واقعی وہ جذبہ اور درد, اور دعوت اسلامی میں اگر آپ سروے بھی کر لیں نا تو آپ کو غالب اکثریت غریبوں کی ملے گی, مبلغین آپ دیکھیں گے نا تو غالب اکثریت آپ کو غریبوں کی ملے گی, یہ ایک قدرتی بات ہے. مالدار اس سے دل تھوڑا نہ کریں, وہ بھی ماشاءاللہ مطلب ہے کہ جذبہ رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں ایسے لوگ, لیکن میں ایک اکثریت کی بات کر رہا ہوں. تو شروع میں بھی غلاموں نے اور جو کچلے ہوئے لوگ جو تھے اور غربت کے مارے تھے انہوں نے جلدی جلدی اسلام قبول کیا اور بڑی مصیبتیں ان بیچاروں نے رہی. تو بہرحال یہ کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ تکالیف شاقہ برداشت کی اور مصیبتیں سہتے رہے لیکن اسلام سے یہ کبھی بھی نہیں ہلے. ایک مرتبہ کفار ناہنجار نے حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں غوطے دیے. پہلے اس طرح بھی تکلیفیں دیتے تھے کفار کہ کبھی تو مارتے تھے, کبھی گرم ریت پر لٹا دیتے تھے اور پتھر رکھ دیتے تھے, خود چڑھ جاتے تھے سینے پہ, یا کبھی پانی کے ٹب وغیرہ میں یا حوضوں میں ان کو غوطے دیتے تھے, پانی میں ڈال دیا پھر دبا کے رکھا, پھر ابھار دیا تو پھر پانی میں دبا دیا, تو اس طرح کرتے تھے. یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, بہت زیادہ تک پانی میں رہنا کوئی آسان نہیں ہے, بہت تکلیف. لیکن یہ حضرات इनका जज्बा होता था, इनकी हिम्मत होती थी कि ये हजरत फिर भी हिलते नहीं थे। इधर तो वाकई हम कमजोरों को तो कोई एक चांटा मार दे, दूसरा चांटा मांगे भी, चाहे कैसी बात हमसे उगलवाना चाहे कोई, एक चांटा मार के या चांटा दिखा के उगलवा ले। और ये हजरत ऐसे इस्तेकामत के पहाड़ थे कि ये हिलते नहीं। कितनी ही तकलीफें आए इनको बस कुछ नहीं होता था, ये बर्दाश्त करते थे, खुश होते थे कि हमारे लिए जन्नत के दर्जात बुलंद से बुलंद तर होते चले जा रहे हैं और अल्लाह रसूल की रिजा हमें हासिल हो रही है। इनका जहन बना हुआ था, इनकी फिक्र जो थी वो हकीकी मानों में मदनी फिक्र थी, इस्लामी सोच थी, तो इसलिए ये हजरात सब कुछ बर्दाश्त करते थे। एक मरतबा हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो की पुश्त अक़दस से चादर उठी हुई थी, आपने कुर्ता उतारा हुआ था, तो किसी ने देखा कि पीठ पर दाग थे, ये बात की बात है, पीठ पर सफेद सफेद दाग थे, तो उसने पूछा कि ये निशानात कैसे हैं, तो आपने बताया कि ये निशानात उस दौर के हैं कि जब इस्लाम की खातिर मुझे कुफार गर्म गर्म रेत पर घसीटा करते थे। तो ये और भी सहाबा किराम के साथ इस तरह के वाकयात होते थे। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हो को एक मरतबा इन्होंने देखा कि हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हो की पुश्त अक़दस से वो कुर्ता उठा हुआ है, तो पूरी पुश्त पर निशानात थे सफेद सफेद दाग के। तो पूछा खब्बाब ये निशानात कैसे हैं, तो आपने जवाब भी खूब दिया, फरमाते हैं कुफार ने मुझे आग के कोयलों पर पीठ के बल लिटा दिया था। और एक हम लोग हैं कि हमारे अंदर तो कोई भी मोहब्बत रसूल की निशानी नहीं, जो आसानी से मुयस्सर है वो भी नहीं, मसलन ये दाढ़ी ये मोहब्बत रसूल की निशानी, ये मोहब्बत रसूल की निशानी है। सरकार ने फरमाया मूंछों को पस्त करो, दाढ़ियों को मुआफ रखो और यहूदियों किसी सूरत मत बनो, मुसलमान कहलाने वाला दाढ़ी देखकर उसको मजाक, क्योंकि जो दाढ़ी का मजाक उड़ाता है वो मुसलमान रहता नहीं है, वो कहलाता जरूर है लेकिन रहता नहीं, अब वो इस्लाम से खारिज हो गया जिसने सुन्नत रसूल का मजाक उड़ाया, तो मुसलमा अमर है। और ये तो मसला उमूमन मुसलमान को पता होना चाहिए, समझे, वो निकाह भी उसका टूट जाता है जो दाढ़ी का मजाक उड़ाता है, इस्लाम से वो खारिज हो जाता है, चाहे वो नमाजें पढ़ते रहे, तहज्जुद गुजार हो, वो एक नहीं सात हज करके आ जाए, सुन्नत रसूल की तोहीन ये इस्लाम से बंदे को खारिज करती है। अब तो हालात आपके सामने के दिल इतना सख्त सियाह हो गया और पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गया, उसको एहसास है। एक हजरत खब्बाब है, एक हजरत अम्मार है रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जिनकी पुश्त पर भी, चेहरे पर तो है ही है, सोच भी नहीं सकता कुछ, ये पुश्त पर भी मोहब्बत रसूल की निशानी थी। अय काश मुसलमान को इतना ही जोश आ जाता, इतनी ही गैरत उसको आ जाती कि चलो अगर हमें कोई अंगारों पर नहीं लिटाता, इस्लाम की खातिर कोई गर्म रेत पर नहीं घसीटता तो क्या हुआ, हम कम से कम अपने चेहरे ही पर मोहब्बत रसूल की निशानी सजा लेते हैं कि चलो इस सुन्नत की बरकत से कुछ ताने मिलेंगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। आग और पत्थर न सही, ताने तो देते हैं, मुसलमानों के जज्बात का ही अंदाज होता है कि इस तरह कभी इजहार कर देता है, बाकी अमली तौर पर या तो फिर उसको शैतान कान में उसके बोल देता है, कान में बोल देता है कि यार मुंह कह दे, तो क्या कहता पता है, अरे बाबा हम वो कहां हम कहां, तो गुनाहगार दुनियादार लोग हैं, तो बड़ी हस्तियां थी, हम इम्तिहान के काबिल था, इस तरह उसको मशवरा देकर, बातें गलत नहीं है लेकिन इसको एकदम पीछे धकेल देता, इस तरह बंदे को कहकर शैतान पीछे धकेल देता कि मैं तो कुछ भी नहीं कर, तो ये नहीं होना चाहिए। बल्कि मेरे प्राय भाइयों ये वाकयात इसीलिए बयान किए जाते हैं कि इससे हमें कोई इबरत हासिल हो, हम भी सीखें। तो ये सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला तकलीफें उठाते रहे लेकिन अभी आखिर फिर मदीने में हिजरत मदीने की, तो मदीने शरीफ का जो दौर आया वो दौर जो था वो काफी सुकून का दौर रहा, वहां बताने का सिलसिला नहीं था जिस तरह मक्के में था। और फिर गजवात का दौर आया तो यही अम्मार जो थे ये गजवात में बड़ी दिलेरी के साथ हिस्सा ले रहे हैं। गजवा उस जंग को कहा जाता है जिस जंग में बनफ्से नफीस अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई, को गजवा के, तो आपने गजवाए बद्र से लेकर गजवाए तबूक तक जितने भी गजवे में तमाम गजवात में आपने शिरकत फरमाई। ये बहुत बड़ी सआदत थी इनके लिए कि हर गजवे में ये शरीक रहे सरकार के साथ साथ। بلکہ بعض اور بھی مہموں پر آپ روانہ ہوئے جس میں سرکار شریک نہیں ہوتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جو جنگیں ہوئیں اس میں بھی آپ بیشتر شریک ہوتے رہے. تینوں خلفاء کے دور میں بھی اپنے اپنے طور پر آپ اسلام کی خدمت کرتے رہے, یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فاروق اعظم بہت زیادہ عزت کرتے تھے آپ کی, تو کوفہ کے حاکم بھی مقرر ہوئے کچھ عرصے تک آپ رہے وہاں پر. اس طرح خدمتیں کرتے کرتے مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جانب سے لڑتے ہوئے جنگ صفین میں آپ شہید ہوئے, جنگ صفین, اور اس وقت آپ کی عمر 93 سال کی. اس جنگ میں بھی باقاعدہ تلوار پکڑ کے بالکل جوانوں کو شرما دیں اس طرح لڑتے ہیں, ایسے ماشاءاللہ قوی تھے آپ اور اتنے زبردست مجاہد تھے, اور صبر اور شکے بائی کے پہاڑ تھے, عزم و شجاعت آپ کی گھٹی میں پڑی تھی. ایک موقع پر ایک صحابی کا بیان ہے کہ یہ جنگ کر رہے تھے اور جنگ کرتے کرتے کان پر تلوار کا وار ہوا, تو آپ کا کان جو تھا وہ کٹ کر زمین پر گر گیا, فوراً اڑ گیا کان. راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کان ان کا پھڑک رہا تھا اور یہ پھر بھی بغیر کسی تکلف کے مصروف پیکار تھے. اب یہ کان کٹے ہو, کان آپ کا کٹ گیا, لیکن پھر بھی آپ کی ہمت میں کوئی فرق نہیں ہے, برابر دادے شجاعت دیتے رہے. ایک مرتبہ کسی نے آپ کو کہہ دیا اور کان کٹے, ظاہر ہے کہ یہ دل آزار بات ہے, جیسے کسی ناک کٹی اس کو نکٹا کہہ دے یا اندھا کہہ دے بغیر آنکھوں والے, وہ برا لگتا ہے. تو کان کٹے یا ایک کن کٹے کہہ دیا آپ کو, تو نفس کو تو ناگوار گزرتا ہے اندر اسٹوڈنٹ, لیکن ہمارے اسلاف کی شان بڑی بلند ہے. اپنے نفس پر جو بھی مصیبت آتی ہے یا جو کچھ بھی کہتا کوئی, تو یہ حضرات ابھی ان پر برہم نہیں ہوتے, نہ ان سے جھگڑا کرتے. تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ اے عمدہ کان والے, یہ نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے, اگر کسی نے ماں کی گالی دی تو ساتھ پوچھتے اس کی کھنگال دی, تو اے عمدہ کان والے, اے اچھے کان والے, مجھے اپنے کان پر آر مت دلاؤ, شرم مت دلاؤ, یہ کان تو اللہ کی راہ میں کٹا ہے, جنگ کے موقع پر یہ کٹا ہے. اللہ, اب ان دنوں سرجری وجری کا دور تو تھا نہیں, لیکن ان حضرات کا اب تو حساب کتاب ہی نرالا تھا. یہ بھی ایسی سرجری تھی, اور سرجری ایسی پاورفل تھی کہ مت پوچھو بات. جیسا کہ سیدنا ابو سفیان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ایک جنگ کے موقع پر طبیبوں کے طبیب اللہ کی حدیث کی بارگاہ میں سرکار آنکھ نکل گئی کرم فرمائیے, تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, حدیث کا مضمون کچھ اس طرح کہ تم چاہو تو ٹھیک ہے ابھی درست ہوئی جاتی ہے, دعا کر دیتا ہوں یا آنکھ کو فٹ کر دیتا ہوں. ہے معجزات کیا فٹ کیا سرکار نے, یا لعاب دہن سے زخم اچھے کی صحیح کر دیتا ہوں, اور اگر تم صبر کرو تو جنت ملے گی. تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا حضور مجھے جنت چاہیے. یہ تو کہنے کی اور سننے کی بات ہے نا, ہم لوگ کہہ سکتے ہیں سن سکتے ہیں, اور انہوں نے کر کے دکھایا. یہاں تو ذرا نظر کمزور ہوتی ہے تو بھاگے بھاگے پھرتے ہیں کہ میری نظریں کمزور ہوگی, چشمے کے نمبر بڑھ گئے. اور کیوں بڑھ گئے؟ تو اس لیے کہ وہ رات ہو یا دن, دھوپ ہو یا اندھیرا, فلمیں دیکھتے رہتے, ڈرامے دیکھتے رہتے, بے احتیاطیاں کرتے. یہ آنکھوں کی چشموں کا دور پہلے تو تھا بھی نہیں نا, پہلے کہاں چشموں تھے, اب یہ ساری روشنیاں ایجاد ہو گئی نا. تو یہ آنکھوں ہر ایک کی مطلب طاقت ہوتی ہے. اب ایک بندہ من وزن اٹھا سکتا ہے, اس پر 10 من ڈال دو تو کم. تو ہماری آنکھوں پر زور بہت لگنے لگے. اب یہ کہ تعلیم جدید اسٹڈی بہت ہوتی ہے, ایک حافظے تو کمزور ہے, پہلے کے حافظے بہت پاورفل ہوتے تھے, بہت ہی زیادہ پاورفل حافظے ہوتے تھے, اس لیے کہ وہ حضرات گناہ کم کرتے تھے. وہ لوگ جو تھے اس دور کے مسلمان, ہم لوگوں سے گناہ کم ہوتے تھے. جو بزرگان دین تھے ان کی تو بات ہی کیا, عوام الناس بھی اتنے گناہ نہیں ہوتے تھے جتنے ہم لوگ گناہ کرتے تھے. بلکہ میں اپنے بچپن کی بات کروں, اپنے بچپن کی, میں جب چھوٹا تھا جب ہم لوگ کھیلتے تھے تو اس وقت بھی گناہ اتنے نہیں ہوتے تھے, ایسا ماحول گندا نہیں ہوتا تھا. مجھے خود اپنا اچھی طرح یاد ہے کہ میں مطلب یعنی کوئی ایسی بات ہوتی تو مجھے پتا نہیں جھوٹ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے. میں بولتا کہ اللہ مارے گا, جھوٹ بولے گا اللہ مارے گا, گالی گالی کی عادت نہیں, گالی منہ سے نکلے نہیں, ڈر لگے ایک دم. یعنی اس طرح کا ہم لوگوں کا ماحول بچپن کا پہلے ہوتا تھا, اور آج کل تو خدا کی پناہ یہ ساری تربیت گھر سے ہوتی ہے, جھوٹ بولنے کی, گالیاں بکنے کی, ڈانس کرنے کی, بدقسمت سے گھروں سے تربیت پہ چلتی ہے. آج کل تو گھروں کا ماحول ہی تھا, تو پہلے اتنا گندا ماحول نہیں ہوتا تھا. اور پھر جب ہم اپنے آبا و اجداد کے قصے سنتے تھے, جیسے ہم لوگ ہندوستان سے آئے ہیں ہجرت کر کے, ہمارے ماں باپ ہم لوگ کو, میں تو یہیں پیدا ہوا کراچی میں, تو سنتے تھے تو اور بھی حیرت ہوتی تھی, جیسے بھولے بھالے اور سیدھے سادھے مسلمانوں پہ بھی بیچارے ہیں. اس طرح کی چالاکیاں اور عیاریاں اور مکاریاں اور بڈے بازیاں ان لوگوں میں نہیں ہوتی, بہت سادہ ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے کے مسلمان جو تھے وہ تو سبحان اللہ تو گناہ بہت کم ہوتے تھے, تو اس لیے ان کا حافظہ بہت قوی ہوتا تھا, تو پھٹافٹ یاد ہو جاتی تھی چیزیں ان کو, تو اتنی اسٹڈی کرنی نہیں پڑتی جتنی اب کرنی پڑتی. تو اب کیا لیتے لیتے گاڑی چلتے چلتے بھی اسٹڈی ہوتی ہے, اور ویسے ہی سائنسی طور پر بھی اس سے آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے, ڈیم لائٹ میں اسٹڈی ہوتی ہے اس سے بھی آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے, بہت زیادہ چکا چوند ہے اس میں بھی نقصان ہوگا آنکھوں کو, زور پڑتا آنکھوں. اور دوسرا یہ کہ گناہوں کے سبب بھی مطلب عصیان سے نسیان ہوتا ہے, تو ہم لوگوں کے گناہ اس قدر زیادہ ہو گئے کہ ہماری نظریں کمزور ہوگی اور ہمارے حافظے بالکل جواب دے گئے, ہمیں یاد نہیں ہوتا. ہماری اگر آنکھوں میں کمزوری آئی ہوئی تو ہم بھاگے بھاگے پھرتے مارے مارے پھرتے ہیں. اور ایک وہ تھے کہ آنکھ کا ڈھیلا لٹک رہا ہے, سامنے علاج کرنے والا موجود ہے, اعتقاد بھی ہے کہ یہ جو کہتا ہے یہ کر کے دکھاتا ہے, اگر یہ کہتا ہے کہ میں آنکھ درست کر دوں گا تو یہ کر کے دے گا. یہ ڈاکٹروں کی طرح نہیں ہے کہ 10-20-50,000 پیسے کھا جائے اور پھر معذرت کر لے کہ نہیں ہو سکا آپریشن فیل ہو گیا. ڈاکٹر مجبور ہے, اس کا آپریشن فیل ہوتا ہے, مر بھی جاتا ہے اس کے آپریشن سے, لیکن وہ طبیب جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ اس کا معاملہ ہے, بالکل کنفرم وہ جو کہے وہ کر کے دکھاتا ہے. پر بخاری شریف کی حدیث اور یاد آئی, ایک خاتون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں, عرض کیا مجھے مرگی ہے, آپ دعا فرما دیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, میرا ستر بھی اڑ جاتا ہے, بے پردگی ہو جاتی ہے جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. تو ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو احمد مختار ہیں, انہوں نے فرمایا کہ تو اگر کہتی ہے میں دعا کر دیتا ہوں مرگی ٹھیک ہو جائے. بخاری شریف کے کہ تم کہو تو میں دعا کر دوں, اور اگر تم صبر کرو تو اس کے بدلے جنت ہے. تو عرض کیا حضور بے شک مرگی ٹھیک ہونے کی دعا نہ فرمائی, مجھے جنت منظور ہے, میں مرگی برداشت کر لوں گی, لیکن آقا اس بے پردگی کا کیا کروں, آپ دعا فرما دیں کہ میری بے پردگی نہ ہو, جب مجھے دورہ پڑے میرا ستر سلامت رہے. تو سرکار نے پھر اس کی ستر پوشی کے لیے دعا فرمائی کہ جب یہ دورہ پڑے تو اس کا ستر نہ کھلے. یہ جذبہ تھا ایمان کا ان لوگوں کا, ایک ہم سے تو معمولی نزلہ ہی برداشت نہیں, صبر ہماری ڈکشنری میں نظر ہی نہیں آتا, صرف زبان پر صبر ہے, یعنی کہ بندہ اتنے شکوے کرے گا, شکایت کے انبار لگائے گا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ اپنے میرا یہ, میں نے یہ زخم کھایا میں نے وہ زخم کھایا, میرا بیٹا مر گیا میرا باپ مر گیا, ادھر ٹھوکر, وہ سارے جب وہ اپنے افسانے سنا کر اگلے کو بور کر دے گا, اور اگلا جب کہے گا کہ ہاں بابا صبر کرو تو بولے گا صبر ہی تو کر رہے ہیں, یعنی سارے شکوے شکایت کرنے کے بعد اب جھوٹ بولتا ہے کہ صبر ہی تو کر رہے ہیں. تو صبر اس کی اس کو تھوڑی کہتے ہیں, تو تم نے سارا لیکچر تو سنا دیا اور اب کہتے ہو صبر کرتے ہیں, صبر اس کو نہیں کہتے, صبر اس کو کہتے ہیں کہ زبان گنگ ہو جائے اور آنکھیں پھٹی رہ جائیں جب مصیبت آئے, بولنا ہی نہیں کچھ. تو ہم تو سب کو بولتے ویر چڑھ کے اور سب کو یہ بھی کہتے ہم صبر کر رہے تھے, یہ جھوٹ ہے, الٹا گناہ ہو رہا ہے. تو کسی نے بات بڑی پیاری کہی, اے کاش ہم اس کے مصداق ہو جاتے, زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے, اے کاش ہم کو بھی یہ جذبہ نصیب ہو جائے. تو میرے بھائی بھائیو, الحمدللہ ہمارے اسلاف اور ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی, بڑی بڑی مصیبتیں جھیلی, لیکن عزم و استقلال کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہے. بڑی سے بڑی مصیبت ان کے پائے ثبات کو متزلزل نہ کر سکے, اور وہ دین کے لیے برابر ڈٹے رہے, جمے رہے, کوششیں کرتے رہے, تلوار اٹھا کر تیر چلا کر, کبھی تلوار کا زخم کھا کر تو کبھی تیر کو سینے لگا کر یہ دین کو پھیلاتے رہے. اب صحیح بات ہے دین پھیلانا بہت آسان ہو گیا, اس دور میں بہت مشکل, اب اس دور میں ذرائع ابلاغ ہی کہاں ہوتے تھے جس طرح کے اب ہے, اب دین پھیلانا بہت آسان ہو گیا, اس دور میں بہت زیادہ مشکل تھا, پھر بھی یہ حضرات دین پھیلاتے رہے اور اپنے گھر بار کو کاروبار کو روزگار کو سب کو چھوڑ کے یہ دین کے لیے نکل جاتے تھے, اور آپ سب جان سکتے کس طرح انہوں نے دین پھیلایا اور آج اسلام ہم تک پہنچا انہی کی بدولت. اور اب دین پھیلانا بہت آسان ہو گیا, بہت زیادہ آسان ہو گیا, خالی زبان ہی تو چلانی, اب کہاں تلوار چلانی, اب کہاں تیر چلانا بابا, اب کہاں نیزے اچھالنے, اب تو صرف زبان چلانی ہے اور زبان سے کسی کو دین کی بات سمجھانی ہے, اپنے سے وہ بھی نہیں ہوتا, وہ شیطان کان میں بولتا ہے اپنے منہ سے بول دیتے ہیں, جی یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, سب کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے یار, اپنا اللہ اللہ کرتے رہو, پانچ ٹائم کی نماز پڑھ لو اور بس زیادہ گہرائی میں مت جاؤ, عام طور پہ شیطان نے سکھا رکھا ہے, تو پھٹ کر کے بندہ بولتا ہے زیادہ گہرائی میں مت جاؤ, آپ کتنا بھی کہو گہرائی میں مت جاؤ, یہ قوم پکڑ کر قبر کی گہرائی میں آپ کو اتار دے گی اور سیلے رکھے گی कोई सुराख भी नहीं छोड़ेगी रोशनी और हवा के लिए। फिर मनो मिट्टी तले डाल देगी, फिर शैतान दांत निकाल कर हंसेगा कि मेरी बातों में आ गए ना, कि गहराई में मत उतरो, बहुत बचते रहे, गहराई के बजाय ऊंची ऊंची मसेरी और पलंगों पर पड़े रहे, गहराई से डरते रहे, आज तुम्हें गहराई में उतरना पड़ा, इसकी तरफ तुम्हारी तवज्जो मैंने कभी होने ही नहीं दी थी, है ना, गहराई से तो बच ही नहीं सकता। तो दीन में गहराई में मत जाओ, अच्छी तमाशा है, तो दीन कबूल काहे को किया भाई, मुसलमान हुए क्यों, तो गहराई में जाना किसको कहते हैं, यही नहीं पता किसको कहते हैं। गहराई में जाना इसको कहते हैं कि पाबंदी से नमाजें पढ़ो, तहज्जुद भी पढ़ो, इचराक और चाश्त भी पढ़ो, दुरूद शरीफ की तस्बीह भी पढ़ते रहो, दाढ़ी भी सजा लो, इमामा शरीफ बांधो, जुल्फे रख लो, सुन्नतों भरा लिबास सजा लो, और दूसरों को दीन सिखाते फिरो। किसी को इसको ये नालायक लोग गहराई में जाना कहते हैं। सही बात रखते हैं, यानी जाहिल किस्म के पढ़े लिखे लोग, जाहिल किस्म के पढ़े लिखे लोग जो इस्लाम से दूर है, बस अल्लाह अल्लाह करो, पांच टाइम की नमाज पढ़ो, गहराई में मत, इस तरह बड़ा सफाई से ये जुमला कहकर अपनी आखिरत को दांव पे लगा दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गहराई में गए या नहीं गए, सहाबाए किराम गहराई में गए या नहीं गए, औलिया किराम गहराई में गए या नहीं गए, अगर ये सारे गए तो क्या ये सब गलत थे, अब हमें समझ आई, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो आखिर उनके पीछे चलने से क्यों रोका जा रहा है, उनके नक्शे कदम पर क्यों ना चला जाए, उनका इत्तेबा क्यों ना किया जाए, और कब्र की गहराई में उतरने से पहले दीन की गहराई में क्यों ना जाया जाए। अगर दीन की गहराई इसी का नाम है जो मैंने अर्ज किया, अरे अमल करना दीन की गहराई, अमल करना दीन पर, सुन्नतों पर चलना, अपना हुलिया यहूद और नसारा से हटाकर इस्लामी बना लेना, मुसलमानों जैसा बना लेना, जो वाकई जिसको मुसलमान देखते ही बंदा कह दे कि ये मुसलमान है, ऐसा हुलिया बना, तो गहराई कहते हैं, या हमें समझाओ गहराई किसको कहते हैं। मैं तो आज तक यही समझाऊं कि लोग जिसको कहते हैं गहराई में मत जाओ, इसी बात को कहते हैं गहराई में मत जाओ। बाग तो मन चले यहाँ तक कह देते हैं कि जाने उसको ताने, यानी जो दीन जानता है वो फंस जाता है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कितनी बड़ी जानत की बात। तो अल्लाह करे हमें अकल सलीम मिल जाए। तो ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, ऐ दीन का दर्द रखने वालों, अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिजा के तलबगारों, मदीने वाले मीठे महबूब की नजर करम के ख्वाहिशमंदों, अपनी कब्र आखिरत की बेहतरी के आरजूमंदों, महशर में सुर्ख रुई की तमन्ना करने वालों, गफलतों के पर्दे चाक कर दो, गफलत की नींद से बेदार हो जाओ, शैतान तुम्हारा सब कुछ लूट चुका है, बची खुची पूंजी उससे बचा लो वरना ये भी लूट लेगा। अब बताओ ना मुसलमानों के पास रहा क्या है, मुसलमानों की आवाज कहाँ है, इस वक्त मुसलमान मकलूब है, यहूद और नसारा उस पर गालिब, काफिर ताकतें मुसलमानों पर हावी, अब सब जानते हैं, आप सब जानते हैं इस बात, तो मैं नई बात का इंकशाफ नहीं करता। तो प्राइम भाइयों, थोड़ा बहुत बचा उसी को बचा दो। जब कौम ने अमरुम बिल मारूफ छोड़ा, खुद नेकी की पांच टाइम की नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, बताओ मत किसी को, तो बताना छोड़ा, तो आपने देखा कि मुसलमान बहुत पस्पा और जलील हो गए। सही बात है, अगर जिस तरह बाप अमल करता अपने बेटे को उसी तरह अमल कराए तो ये हालात ना होते, जज्बा खत्म हो गया। पहले बाप जो करता था बेटे को सिखाता था, तो बाप के पीछे बेटा भी उसी तरह पहाड़ बन के डट जाता था इस्लाम के लिए। अब वो बात तो नहीं, अगर बाप अमल करता भी है तो बेटे को तो फिरंगी तहजीब सिखाता। आपने बेशुमार बाप देखे होंगे, ये बड़ा नूरानी चेहरा होता है, बेटा बिल्कुल जापानी गुड्डा होता है, उसको देखा होगा, बाप अजान से पहले चला जाता है मस्जिद में और बेटा जुम्मे में भी गोल होता है। ये मतलब माँ बाप तवज्जो अगर देते रहते तो ये हालात हम ना देखते। तो अगर हम तवज्जो नहीं देंगे, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम भी फंस जाएंगे, याद रखें। ना समझोगे तो मिट जाओगे, अरे मुसलमानों तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। तो अल्लाह करे कि हमें अक्ल सलीम मिल जाए। अल्लाह का बड़ा करम है, ईमान से ये नेमतें गैर मुतरक्कबा है कि दावत इस्लामी जैसी अजीम तहरीक हमें मुयस्सर आई, के कलील अरसे में दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन की कोशिशों से हजारों नहीं लाखों अफराद इससे वाबस्ता होंगे। बेशुमार जराइम पेशा लोग, शराबी, हेरोइनी और मुआशरे के नासूर किस्म के लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों भरी जिंदगी अपना कर उभर कर मुआशरे के सामने आए, हजार हजार मुसलमान नमाजी बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह मुख्तसर से वक्त में इस तहरीक ने बड़ा काम दिखाया। अब ये कि हर फर्द अगर अपनी जिम्मेदारी को समझे, अब ये कि जो मुबल्लिगी ने ठीक है बेचारा काम करते हैं, अब बाकी लोग मेहमान की तरह आए और चले जाए, सुने और अनसुनी कर दें, मूड हो तो इज्तिमा में आकर बैठ जाए, मूड ना हो तो ना, तो इस तरह बात नहीं बनती। हर फर्द अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और अपने आप को यूं समझे कि मेरी ड्यूटी है, मुझे तनख्वाह मिलती है, यूं समझ ले जहन को बनाने के लिए कि मुझे तनख्वाह मिलती है, मुझे ये काम करना है, جو کھاتے ہو پیتے ہو وہ تنخواہی تو ہے، اللہ کی عطائی تو ہے، وہ ملتی ہے اس کے شکرانے میں، کچھ کوشش کرے۔ ہر فرد دوسرے کو دعوت دے نمازوں کی اور سنتوں کی، احسن طریقے پر سنتوں بھرے اجتماع کی۔ ہر فرد اپنی ڈیوٹی سمجھ لے، ذمہ داری سمجھ لے کہ جہاں موقع ملے وہ دعوت دیتا چلا جائے، اور کم از کم روزانہ ایک فرد کو تو دعوت دے ہی دے، اور ہو سکے تو گھر سے بلا کر لے آئے، اس کا ثواب ملے گا، قدم قدم پر ثواب ملے گا۔ آپ یہاں آتے ہو تو آپ کا کوئی ضائع تھوڑی ہوتا ہے، آپ نمازیں اپنے ٹھیک ہے اپنی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، لیکن جہاں دین کے اجتماع ہوتے ہیں، سنتوں بھرے اجتماع ہوتے ہیں، وہاں آپ کے آنے کے فوائد، کتنا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے تو مدنی قافلے بھی روزانہ بے شمار نکلتے، تو ان مدنی قافلوں کے لیے آپ نے اپنے علاقے کے نگرانوں سے رابطہ کریں اور ان کے ذریعے آپ جائیں، اللہ کی راہ میں نکلیں، تو صحابہ کرام کے دور کی یاد بھی تازہ ہوگی اور تکلیفیں ملیں گی تو آپ کو ان کی تکلیفیں انشاءاللہ یاد آئیں گی کہ وہ بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود پیچھے ہٹ نہیں کرتے، تو اپنی تو یہاں کی تکلیفیں بھی کیا ہے۔ یاد آتا تھا یہی تکلیف نہ کہ بس میں بہت بھیڑ تھی، یا بس خراب ہو گئی تو راستے میں گرمی میں پڑے رہے، یا وہاں مسجد میں دل نہیں لگتا، یہی تکلیف ہوگی۔ گھر میں ذرا مزہ آتا ہے، گپ شپ ہو جاتا ہے، مسجد میں یہ بھی نہیں ہو سکے گا، اس طرح کی وہ تکلیفیں ہوں گی، شیطان وسوسے ڈالے گا، ان کو آپ نے برداشت کرنا ہے، تو جو کچھ سیکھنے کو ملے گا اس کی بات، اور پھر یہ سارے ثواب جو اتنے بڑھ جائیں گے آپ کے، وہ بھی تو دیکھیں نا۔ تو ہمت کیجیے، ہر بھائی آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات میں نے عرض کیے مظلومیت کے، ان کو یاد کرتے ہوئے کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دے کر بھی دین کی خدمتیں کی، اور ہم تو اتنی آسائشوں کے باوجود نہیں کرتے، تو ہمیں بھی کچھ تو کر لینا چاہیے، اس لیے کچھ کچھ کوشش کریں گے، یہ سارے مل کر اگر کوشش کریں اور نکلنے کی ٹھان لیں تو یہ سب مل کر دنیا نہیں تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اس طرح کوشش مل جل کے کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام بہت پروان چڑھے گا، اور ہم اپنی قبروں میں جا کر سو بھی جائیں گے تو انشاءاللہ ثواب کے بنڈل جو ہمارے پاس پہنچتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، اگر کچھ کریں گے تو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذبہ صادق عطا فرمائے۔
شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔